أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله وتعالى عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. We do not have much time. Inshallah, Maulana Qahtani Sahib will do the translation. Very briefly, introduction of Hazrat Maulana Mufti Saeed Palanpuri Sahib, Damat Barakatuhum, who is the Shaykh al-Hadith of Darul Uloom Dioban, the world's well-renowned Darul Uloom, and all of our Darul Ulooms are branches of Darul Uloom Dioban. Hazrat Mufti Sahib, alhamdulillah, is the author of many kitabs, has been teaching Hadith for over 30 years. Inshallah, we'll give this thing.
After loud speaker, hey, sir. Yeah, you see, go milana pade. Allah.
A'udhu billahi min الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء کرام بزرگوں اور بھائیوں یہ سورہ حج کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے اس میں جو مضمون ہے اس مضمون کو مختصر طریقے پر عرض کرنے کا ارادہ ہے زیادہ وقت نہیں ہے گھڑی کے سامنے اللہ ارشاد فرماتے ہیں جاہدو فی اللہ حق جہادہی تن باڈی تن توڑ بدن ٹوٹ جائے تن توڑ محنت کرو اللہ کے دین کے لیے جیسا اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا حق ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ علماء یہاں موجود ہیں وہ یہ مضمون سمجھ لیں کہ جہاد کا لفظ جب اللہ کے ساتھ آتا ہے یا اللہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت وہ لفظ عام ہوتا ہے جو اسلام کی خاص اصطلاح ہے وہ اصطلاح مراد نہیں ہوتی یہ مضمون علماء کے سمجھنے کا ہے مجھے علماء بھی نظر آ رہے ہیں لہذا اس مضمون کو اچھی طرح سمجھیں یہاں ہے جاہدو فی اللہ جاہدو کے بعد اللہ کی طرف فی آیا اور اللہ اور قرآن میں دوسری جگہ ہے والذین جاہدو فی نا نا اللہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر آئی ایسی جگہوں میں جہاد لغوی معنی میں ہوتا ہے اور جہاد کے لغوی معنی ہیں تن توڑ محنت کرنا یعنی آدمی میں جتنی طاقت ہے پوری طاقت جھونک دینا اور پوری طاقت خرچ کر دینا کسی کام کے لیے یہ لغوی معنی ہے جہاد کے اور یہ مراد ہوتے ہیں مفسرین کرام یہاں تقدیر عبارت رکھتے ہیں وجاہدوا فی اللہ اے جاہدوا فی دین اللہ والذین جاہدوا فینا اے والذین جاہدوا فی دیننا یہ تقدیر عبارت مفسرین نکالتے ہیں اور جہاں اس کے بعد میں فی کے بعد سبیل اللہ آئے تو پھر وہ لفظ جہاد خاص ہے وہ اسلامی جہاد ہے اور حدیث کی کتابوں میں ابواب الجہاد جو آتے ہیں وہاں جو ایک خاص ٹرم ہے ایک اصطلاحی معنی ہے وہ معنی ہوں گے جبکہ فی کے بعد سبیل اللہ آئے یجاہدون فی سبیل اللہ جاہدوا فی سبیل اللہ تو یہاں خاص معنی ہے اور جہاں سبیل اللہ نہ آئے اللہ سبیل لفظ نہیں اللہ آئے یا اللہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر آئے تو وہاں تقدیر عبارت عام ہوتی ہے دین کے لیے کسی لائن سے محنت کرنا دین کے لیے کسی طرح سے انتہائی طاقت خرچ کر ڈالنا دین کی اشاعت کے لیے دین کا بول بالا کرنے کے لیے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے وہ یہ جہاد لغوی معنی میں یہ جہاد ہے پھر मेरे पास जितनी पॉसिबिलिटी है इतना खर्च करना नहीं, दीन का क्या तकाजा है? दीन के तकाजे मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ होते हैं, दीन के तकाजे मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ होते हैं। एक जमाना था कि उलमा ने किताबों में ये लिख दिया कि सारी दुनिया में दीन की दावत पहुंच गई, लोग मुतमईन होकर बैठ गए कि सारी दुनिया में दीन की दावत पहुंच गई। सही लिखा था उन्होंने, लेकिन मेरे भाइयों 50 साल में 3 नस्लें बदलती, 50 साल में 3 नस्लें बदल जाती हैं। मेरी उम्र 67 है, मैंने 5 नस्लें अपनी देखी, मैंने अपने दादा को देखा, अब्बा को देखा, अपने आप को देखा, अपने बेटों को देखा, उनके पोतों उनके बच्चों को अपने पोतों को भी देखा। हालांकि मेरी 67 उम्र है, मैंने 5 नस्लें देखी, तो 50 साल में 3 नस्लें बदल जाती हैं। तो अगर सबको दावत पहुंच जाएगी तो कितने दिन तक जिनको पहुंची है, जब इनकी नस्ल आएगी इनको कहां दावत पहुंची? तो 25 साल के बाद ना आधी दुनिया नहीं हो जाती है, 25 साल के बाद ना आधी दुनिया नहीं हो जाती है और 50 साल में कंप्लीटली दुनिया बदल जाती है, कुछ बुड्ढे खुट्टे रह जाते हैं। 50 साल जमाना गुजरने के बाद कुछ बुड्ढे खुट्टे रह जाते हैं, वरना 50 साल में कंप्लीटली दुनिया चेंज हो जाती है। तो अगर सारी दावत पहुंच जाएगी तो 50 साल के बाद में तो कहीं भी कोई जानने वाला दावत का नहीं होगा। तो जमानों के बदलने से, अहवाल के बदलने से, फिर एक मुल्क है जहां मुसलमान ही मुसलमान है जैसे अरब ममालिक, एक मुल्क है जहां मेजोरिटी मुसलमानों की है जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश, एक मुल्क है जहां मुसलमान आटे में नमक के वक़द्र है, बिखरे हुए हैं, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई कहाँ है। तो इन जमानों के एतबार से और जगहों के एतबार से दीन के लिए मेहनत के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। तो ये फरमाया कि अल्लाह के दीन के लिए तन तोड़ मेहनत करो, बस इतना नहीं, हक का जिहादी ही, अल्लाह के लिए मेहनत करने का जो हक है वो हक बजा लो।
Respected Maulana recited the last verse of Surah Hajj, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِي, till the end of the verse. And he says, it is my intention to very, very briefly, because time is limited, the clock is right in front of us, to very briefly discuss the subject matter that is found in this verse of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِي. This expression, jahidu fillah, translation is that back-breaking effort. In other words, maximum effort one should make for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And to what extent Allah ta'ala says, haqqa jihadi, to its right, to its haqq. And generally, he says that, going into a technical discussion, he says that, which the ulama will understand more appropriately, that wherever in the Quran the word jihad comes in reference to Allah subhanahu wa ta'ala, like we find in this verse, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ, and another place in the Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, the fi-na is referring back to Allah subhanahu wa ta'ala. So where the word jihad comes in the Quran with the reference or with the context of Allah subhanahu wa ta'ala, then in that instance the meaning of jihad is the general meaning of jihad. One is the restricted or the literal meaning of jihad, which we have, that he is fighting on the battlefield, etc. And one is the general, all-encompassing meaning of jihad. When the name of Allah subhanahu wa ta'ala comes linked to the command of jihad, then ulama of tafsir explained that this means that is the general meaning of jihad. And what is the literal, general meaning of jihad? Is to make back-breaking effort, to utilize whatever you have at your disposal and give your everything for something. So this, Allah subhanahu wa ta'ala is commanding us that back-breaking effort, give everything that you can, utilize, make maximum effort for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Here also we find, Allah ta'ala says, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ. Ulama explained that it means فِي دِينِ اللَّهِ. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, in other words, فِي دِينِنَا. That is, it has to be understood that the word deen is there. That is, for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, everything that you have in your disposal, utilize it, give maximum, make maximum effort for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. In the Quran, in other places, the command of jihad comes. But if it comes with the word sabilillah, fi sabilillah, then we will take the meaning of jihad, which we normally understand, which is fighting on the battlefield. Or in the hadith books, when it comes, the reference of Babul Jihad, where in the hadith books, the hadiths pertaining to jihad are being mentioned, there, in many, many instances, it was direct reference to fighting on the battlefield. So in the verses of the Quran, where sabilillah comes, it refers to that. But where the word jihad is returning back to Allah subhanahu wa ta'ala, then it means that in whatever line, whatever field you are in, make maximum effort to spread the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and to uplift the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Now we find that when we say Allah ta'ala commands you, make maximum effort, back-breaking effort. Finish yourselves in spreading Allah's deen and in uplifting Allah's deen in whatever avenue it may be. Now the thing is that the requirements of deen vary. According to different periods of time, the requirements for the effort of deen will be different. Likewise, according to different countries, the requirements for the effort of deen will vary. There was one time, some time back, and Hazrat says that that time when ulama said it, it was correct in that period. There was one time where ulama said that the da'wat of deen has reached the whole world. That was a particular period of time. But we have to understand that very quickly, in a very short period of time, generations are changing. In fact, in 50 years period, three generations change. Hazrat says, my age is 67. I've seen five generations. That is, my parents, my contemporaries, my children, their children, great-grandchildren, five generations in just 66 or 67 years. After every 25 years, half the world changes. The world population, every 25 years, half the world population changes. After 50 years, the whole world population changes. You get a few elderly people that remain, but everyone else has changed. So to say that the deen of Allah Ta'ala and the da'wat of deen has reached the whole world, for how long? In just 10, 15, 20 years, already half the world has changed. So it is, and we find that's one thing. Another thing we should bear in mind is that one is the movement of time. The other is the geographical location. Some countries in the world are 100% Muslim. Like some Arab countries, majority Muslim, Pakistan, etc. They are majority Muslims. In other places, Muslims are a minority, are scattered, are few in number. So the effort of deen that is required, according to the changing period, will vary, and according to where the effort of deen is taking place. Geographically, also the requirements for the effort of deen will change. Allah subhanahu wa ta'ala is commanding you in this verse of the Quran that finish yourself, utilize everything that you have at your disposal according to what is the requirement of the time. Give everything that you have in whatever line or avenue that is required in the effort of deen.
Buzurgon aur bhaiyo, deen ke liye mehnat ka haq usi waqt ada ho sakega jab continuous daawat ka kaam jari rahe. Agar 20-25 saal bhi agar ye kaam band reh gaya to deen ki daawat logon tak jo pahunchi thi wo mar gaye, naye aaye unko nahi pahunchi. Continuous deen ki daawat jari rahegi to daawat tamam insano tak pahunchti rahegi. Uske baad Allah Pak Jalla Shanuhu Amma Nawaluhu ne ek sawal e muqaddar ka jawab diya hai ki hum kyun karein deen ke liye mehnat. Deen ke liye mehnat karna nabiyon ka kaam hai. Hum kyun mehnat kare? Farmaya huwajtabakum, Allah ne tumhe chun liya hai, tumhe choose kar liya hai. Yani pichle nabiyon jab nubuwat ka silsila jari tha to musalsal anbiya tashreef late the aur unki sarparasti mein daawat ka kaam jari rehta. Nabiye Pak sallallahu ta'ala alaihi wasallam khatamun nabiyin hai, aakhiri paigambar hain. Aapke baad mein koi naya paigambar aane wala nahi hai. Aur qiyamah kitni dur hai Allah behtar janta, kitni dur hai. Aur duniya kitni faili hui hai hum sab jante hain kitni faili hui hai. Bas حضور کے بعد حضور کے دین کو کون لے کر اٹھے گا اور کون آگے بڑھائے گا؟ اللہ نے اس کام کے لیے اس امت کو چوز کر لیا ہے. قرآن پاک میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ کے علم میں تم بہترین امت تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ریزرو رکھا تھا. جب نبی آخر الزمان آئے تو ان کی امت بنا کر تمہیں دیا تاکہ ان کے بعد نبیوں والا کام تم کرو, کیونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. اب یہ رسپانسیبلٹی امت کو لینی ہے. تو ہر امت کے اندر یہ امکان نہیں تھا کہ وہ یہ ذمہ داری برداشت کر سکے. تمہارے اندر یہ ایبیلیٹی تھی تو اللہ نے تمہیں ریزرو رکھا تھا کہ جب نبی آخر الزمان کا وقت آئے گا تب تمہیں بھیجا جائے گا تاکہ ان کے بعد تم یہ کام کرو. تو جب تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور اسی کام کے لیے تمہیں آخری نبی کو دیا گیا ہے امت بنا کر, تو تم نہیں کرو گے دین کے لیے میں محنت تو کون کرے گا؟ تمہیں تو محنت کرنی ہے. تباکم میں یہ سوال کا جواب دیا ہے. چلو جی حضرت جی,
When will the requirements or the need or the prerequisites for the effort of deen be fulfilled? In one instance only, when the effort of da'wat is taking place on a continuous basis, because people are changing all the time, periods are changing all the time. So for the haq and the right of the effort of deen to be fulfilled, continuous, perpetual da'wat of deen has to take place. Allah Ta'ala commands you, make the effort of deen to its haq. And thereafter, a question that could possibly arise in your mind, Allah subhanahu wa ta'ala replies to that question. And what is that question? That the effort of deen was the primary responsibility of Anbiya alayhi salatu wasalam. We are not Anbiya, so why should we be doing this? Allah subhanahu wa ta'ala, before you can even ask the question, puts forward the reply that huwa jitabakum. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you. You have been selected for what previously used to be the work of Anbiya alayhi salatu wasalam. With the previous ummats, the Nabi would come and under his guidance, the effort of deen would take place. But Rasulullah Pak sallallahu alayhi wasallam was Khatamun Nabiyyin. He was the seal of prophethood after him till Qiyamah. And how long Qiyamah will be? Such a long period of time. That is in Allah Ta'ala's knowledge. The effort of nubuwat had to carry on. The responsibility for the effort of deen, the concern of Rasulullah Pak sallallahu alayhi wasallam, had to carry on right up till Qiyamah. So who will do this? Allah Ta'ala responds, Allah Ta'ala replies in the Quran that his ummat, the ummat of Nabiya Paak sallallahu alayhi wa sallam, would do the work of Anbiya alayhi wa salatu wa salam. Why? Because you were chosen for this. And that is why elsewhere in the Quran Allah Ta'ala says, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. That this great responsibility of Anbiya alayhi wa salatu wa salam and their work, the previous ummats did not have the ability to do this. Allah Ta'ala in his eternal knowledge knew that you had the ability. So he reserved you. He kept you back. He selected you so that finally you could be placed in the ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, because you had the ability within you to carry out the task of Nabiya Paak sallallahu alayhi wasallam. Now when Allah selected you, chose you, kept you back, reserved you, and made you in this ummat specifically for this effort of Anbiya alayhi salatu wasalam, now if you are not going to do it, then who is going to do it? This ummat has to take on that responsibility, because there is no Nabi to come after Rasulullah Paak sallallahu alayhi wasallam.
Sallallahu alayhi wasallam. Phir ek dusra sawal zehen mein paida hota hai ki to bada mushkil kaam hai, نبیوں والا کام ہم کیسے کر لیں گے؟ نبیوں والا جو پچھلی امتوں میں جو کام انبیاء کرتے تھے وہ کام ہم کیسے کر لیں گے؟ تو اس کا جواب دیا, وما جعل علیکم فی الدین من حرج. فرمایا کہ ٹھیک ہے نبیوں والا کام ہے, لیکن یہ کام کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ تم امت نہ کر سکو. یہ کام کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ تم نہ کر سکو. پہلے بھی نبی تو کی سرپرستی رہتی تھی, اور پہلے بھی یہ کام امتیں ہی کرتی تھی. ایک نبی دو نبی اگر کسی زمانے میں ہیں تو دو آدمی کیا کر لیں گے پوری دنیا میں, ان کی پوری ملت میں کیا کر لیں گے. وہ ایک دو انبیاء جو ہوتے تھے ان کی تو سرپرستی رہتی تھی اور ان کی امت ہی دین کا دعوت کا کام کرتے تھے. اب فرق اتنا پڑ گیا ہے کہ وہ سرپرستی زندہ نبی کی نہیں ہے, دنیا سے پاس اوے جو نبی تشریف لے گئے ان کی سرپرستی ہے, اور ان کی سرپرستی میں امت ہی کو کام کرنا ہے. اور یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. تم اٹھو تو صحیح, کر کے دیکھو تو صحیح, کتنا آسان ہے, ویری ایزی. یہ دوسرے سوال کا جواب دیا ہے.
Another question arises that this is the work of Anbiya alayhimu salatu wasalam, a very, very difficult work, a very high and a noble work. It is beyond, perhaps it is beyond our ability. So also this question, before we can even ask the question, Allah subhanahu wa ta'ala puts our fears to rest, and Allah ta'ala says, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, that this work, despite it being noble, is not beyond your ability. Allah subhanahu wa ta'ala has not commanded you with that which is beyond your ability. In the past also, if you look at the nations of the past, Anbiya alayhimu salatu wasalam would do the work of deen and their ummats also. But it was under the direct guidance of the Nabi. Otherwise, it is logically impossible that a Nabi is sent to an entire nation and only one person invites the entire nation. But the Ummatis themselves of that Nabi also would invite under the guidance of the Nabi. In the instance of this Ummat, the only difference is that there the Nabi was living amongst them. Now in the case of Rasulullah Pak Sallallahu Alaihi Wasallam's Ummat, the Ummatis themselves also would do the work of Rasulullah Pak Sallallahu Alaihi Wasallam under the guidance of a Nabi who has passed away. That is following the teachings of Rasulullah Pak sallallahu alayhi wa sallam. The work is not beyond your ability. Allah subhanahu wa ta'ala has not commanded you with something which is beyond your ability. Allah ta'ala has made it easy for you. It is easy. Put yourself forward for the effort of nubuwat and see how Allah opens the way.
اس کے بعد میرے بھائیو دوسری وجہ ہے کہ ہمیں دین کے لیے محنت کیوں کرنی, کیونکہ دوسری وجہ سمجھاتے ہیں. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے, چنا ہے, منتخب کیا ہے, یہ کام ہی کے لیے تمہیں نبی آخر الزماں کو تمہیں امت بنا کر دیا ہے, یا تمہیں یہ کام کرنا ہے. دوسری وجہ بیان کی, ملت ابیکم ابراہیم. یہ وجہ جو قرآن کے پہلے مخاطب تھے مکہ کے لوگ, ان کے ساتھ خاص ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں, کوئی نیا دین تھوڑا ہے, تمہارے وڈیلوں کا دین ہے, تمہارے جد امجد ابراہیم کا دین ہے. اور نسل, اولاد اپنے باپ کا نام روشن کرنے کے لیے تو جان تن من کی بازی لگا دیتی. تو ساری دنیا میں یہ دین پھیلے گا تو کس کا نام روشن ہوگا؟ تمہارے ابا کا نام روشن ہوگا. تو یہ تمہارے ابا ابراہیم کی ملت ہے. حضور جو دین لے کر آئے ہیں یہ تمہارے ابا ابراہیم کی ملت ہے. تو اس کے لیے محنت جو تم کر رہے ہو یہ اس نبی کے لیے نہیں کر رہے, تم اپنے جد امجد کے لیے کر رہے ہو. اور دنیا اپنے باپ دادا کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی سارے امکانات خرچ کر ڈالتی ہے. لہذا پہلے مخاطبوں سے کہا اٹھو دین کے لیے محنت کرو, یہ تو دین تمہارے دادا کا ہے.
Why should this ummat do the effort of deen? Allah Ta'ala gives one explanation in this verse of the Quran that you were chosen for this. Thereafter in the same verse, Allah Subhanahu Wa Ta'ala explains another reason why you have been entrusted with this responsibility. Allah Ta'ala says, Millata abikum Ibrahim, that this deen is the millat, is the way of life of your grandfather Ibrahim alayhi salam. This particular line of reasoning specifically refers to the people of Makkah Mukarramah, who were the first addressees of the Quran. That is, they heard the Quran first. They were being addressed in the first person by the Quran. Generally, it is human nature that people like people will undergo great sacrifice in order to ensure that the name or the reputation of their forefathers is established. Allah subhanahu wa ta'ala is saying to the people of Makkah Mukarramah that this deen that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has come with, this is not something new. This is the religion of your great grandfather Ibrahim alayhi salam. If you will sacrifice and you will ensure that this deen and this light has to spread to the four corners of the world, you would in fact be raising the name of your grandfather in the whole world. And generally, people by nature are prepared to undergo great sacrifice in order to raise the reputation of their forefather. So this is another reason why you should be doing the effort to spread this deen, because it is the deen of your grandfather Ibrahim alayhi salam.
Uske baad teesri wajah bayan ki hai, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Tumhare dada ne, Hazrat Ibrahim ne tumhara naam rakha hai muslim. Gujista kitabein jo Hazrat Ibrahim alaihi salatu wasalam ki nasl mein jo kitabein nazil hui, ان کتابوں میں تمہارا نام رکھا ہے مسلم. یہ تمہارے دادا نے تمہارا نام رکھا ہے, اور اس قرآن کریم میں بھی تمہارے دادا نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کعبہ چنا تھا تو اس وقت وہ جو دونوں دعائیں کر رہے تھے وہ دعا قرآن کریم میں آئی. انہوں نے کہا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. حضرت ابراہیم نے اس امت کو امت مسلمہ قرار کہا ہے, اور امت مسلمہ جو امت مسلمہ ہے تو ہر ہر مسلم ہے. یہ جو مسلم لفظ ہے عربی میں اس کا پلورل آتا ہے مسلمون مسلمین, اور فارسی میں اس کا پلور آتا ہے مسلمان مسلمن, اس کے آخر میں الف نون زائدتان لگائے ہیں, اور فارسی میں الف نون سے جمع بنتی. تو یہ جو مسلمان لفظ ہے یہ مسلم کا فارسی جمع ہے. جیسے طالبان, طالب معنی اسٹوڈنٹ, لفظ طالب معنی اسٹوڈنٹ, اور فارسی میں الف نون سے جمع بنتی ہے تو طالبان معنی اسٹوڈنٹس. ایسے مسلم, اس سے مسلمان بنا, الف لام لگایا تو مسلمان بنا, فارسی جمع بنی. پھر اردو میں ایسا کرتے ہیں کہ فارسی جمع لے کر اردو میں پھر اسے سنگولر فرض کر لیتے ہیں اور پھر اس کی جمع بناتے ہیں. اردو میں ایسا کرتے ہیں جیسے کبیر کی جمع اکابر, یہ جمع ہے اکابر لیا اور پھر اس کی جمع بنائی اکابرین. ایسے بہت لفظ ہیں کہ دوسری زبان میں سے جمع لیتے ہیں, اسے اردو میں مفرد فرض کرتے ہیں اور پھر جمع بناتے ہیں. تو یہ مسلمان جمع لفظ لائے اور اس کو مفرد فرض کر کے پھر جمع بنائی مسلمانوں نے, یہ مسلمان کی جمع بنائی مسلمانوں, واو نون لگایا مسلمانوں نے. تو یہ اردو میں زبانوں میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ مسلمان جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہ مسلم کی جمع ہے. تو یہ جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا نام رکھا ہے. مسلمان کے کیا معنی ہیں؟ سرینڈر ہونے والا. اسلام کے معنی ہے سر افگندگی. مثال سے سمجھو, جب حالی بیل لے کر ہل جوتنے کے لیے جاتا ہے تو ٹریکٹر کا زمانہ آ گیا ہے, لیکن پرانے زمانے میں ہل لے کر جاتا تھا تو ایک بیل یوں گھماتا تھا, ایک بیل یوں گھماتا تھا, اور پھر جوا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں جویت, وہ جویت اٹھا کر یوں کرے گا. تو جو شاندار بیل ہیں وہ جویت دیکھتے ہی گردن ڈالیں گے اور جویت کو اپنے کندھے پر لے لیں گے. یہ ہے سر افگندگی. اور جوا اور جویت اردو میں کہتے ہیں رسپانسیبلٹی کو. اللہ نے یہ جو دین بھیجا ہے یہ امانت ہے, رسپانسیبلٹی ہے. اللہ نے جو یہ دین بھیجا ہے یہ امانت ہے, ریسپانسیبلٹی ہے. اللہ نے یہ دین پیش کیا تو سب سے پہلے گردن ڈال کر کے اس کو اپنے سر ڈال کر کے اپنی گردن پر اس امت نے لیا ہے. اس لیے دادا نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, سرنڈر ہونے والے. جب تمہارا نام سرنڈر ہے, ٹورنٹو میں ہمارے ایک دوست ہیں یعقوب بھائی نیکی والا, تو جس کا سرنیم نیکی والا ہے اس کو برائی شوبتی ہے, گجراتی لفظ ہے. جس کا سرنیم ہی نیکی والا ہو وہ اگر برائی کرے کتنی بری بات ہے. تو یہ تمہارا نام ہی تابع دار, تمہارا نام ہی فرمان بردار, تمہارا نام ہی سرنڈر ہونے والا, تو تم اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر نہیں ہو تو اور کون ہوا؟ اپنے نام کی لاج رکھو. یہ تیسری وجہ بیان کی ہے کہ تمہیں دین کے لیے محنت اس لیے کرنی ہے کہ تمہارا دادا نے یہ نام رکھا ہے, تمہیں اپنے نام کی لاج رکھنی ہے. یہ فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, پہلے بھی تمہارے دادا نے پچھلی کتابوں میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے, لہذا تمہیں اپنے نام کی لاج رکھنے کے لیے دین کی محنت کے لیے کھڑا ہونا ہے.
The third reason in this verse of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala explains why we should be striving and exerting ourselves in order to propagate and uplift the deen of Allah subhanahu wa ta'ala in this world. Allah ta'ala says, "Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha." That is, your grandfather Ibrahim alayhi salatu wassalam gave you this name, named you Muslims. In the previous books that were revealed in the past also, and in the Quran also, in the previous books, this ummah was given the name Muslims. And we find in the Quran also, in the first part of the Quran, after the Kaabatullah had been erected, the dua which Ibrahim alayhi salatu wassalam and his son Ismail alayhi salam recited, mentioned in the Quran, رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. That is, they also in the dua said that, Ya Allah, bring about a Muslim ummah that will worship you. Hazrat digresses a little bit and he says that the word Muslim is the Arabic word. The plural of it is Muslimun. Singular tense Muslim, plural Muslimun. Now we find in the Persian language, from singular to plural, alif noon is added. In other words, from Muslim it becomes Musalman. Like we have example Talib, which means student. If you add alif noon to make it plural in Persian language, you get Taliban. So one student Talib, Taliban means students. In the same way, Muslim, one Muslim, Musalman, several Muslims. In the Urdu language, we find sometimes what happens is that what in another language refers to the plural is taken as singular. In the Urdu language, alif is brought in front and thereafter a plural is made of the singular word. An example of that is the word kabir. Kabir means big. In the Urdu language,
عربی میں اکابر جمع ہے,
اکابر, اکابر. The plural is akabir. So in other words, the word is taken from the Arabic language into Urdu, akabir. And thereafter, akabirin is made into plural again. Same with the word musalmano. Musalman in Farsi, in Persian language, is already the plural of Muslim. Muslim, you add alif noon, becomes Musalman. In Urdu, the same word Musalman, which is plural in Persian, is made singular, and thereafter waw noon added, and it is made Musalmano. What does the word Muslim mean? It means to surrender, to shackle yourself, to bow down, to hand yourself over. And Hazrat gives a parable which will better be understood by those who are familiar with farming techniques in India, where buffaloes are used. I'm not even going to attempt to translate it. Those that study, they would understand it better. But the crux of what he said is that an intelligent buffalo, when the device which is used to till the field is presented to it, if it is of a good nature, beforehand it lowers his head and says, "Thy place is over me." In other words, it humbles itself and hands itself over. So this term Muslim, which means one who has surrendered, also has annotations of responsibility with it. That this deen of Allah subhanahu wa ta'ala, to which you have surrendered yourself, and for which Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you, is an amanat. It is a trust given to you by Allah subhanahu wa ta'ala. So now that you have been given this great responsibility and this trust, hand yourself over to it. He says in Toronto, one person whom he knows, his name is Yaqub by Neki Wala. So Hazrat comments that a person whose surname is Neki Wala, one who does good, it is inconceivable that that person should do wrong. In other words, when he's got a name Neki Wala, it shouldn't even enter his mind to do wrong. When your name, which your grandfather Ibrahim alayhi salam gave you, is one who has surrendered himself and accepted the responsibility from Allah subhanahu wa ta'ala, when your very name is that, now that you are going to disobey Allah subhanahu wa ta'ala, what a great shame it would be. In other words, at least give some cognizance or some recognition of that name which Allah subhanahu wa ta'ala gave you. One who has surrendered himself to Allah subhanahu wa ta'ala, and one who has accepted this amanat and trust and responsibility of propagating and uplifting Allah subhanahu wa ta'ala's deen in this world. This name was given to you by your grandfather, not only in the previous books, وَفِي هَذَا, in this Quran also, you were given the name of one who has handed himself over to Allah subhanahu wa ta'ala.
میرے بھائیے اس کے بعد چوتھی وجہ ہے ہمیں دین کے لیے محنت کیوں کرنی اس کی چوتھی وجہ ہے آپ کہیں گے کتنی وجہ سمجھاؤ گے اب ایک آخری سمجھا رہا ہے پر اللہ پاک سمجھا رہا ہے میں تھوڑی سمجھا رہا ہے چوتھی وجہ ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ یہ چوتھی وجہ ہے قرآن کریم میں تین مضمون تین جگہ آئے ہیں دو آخرت سے متعلق ہیں اور ایک دنیا سے متعلق ہیں بہت لمبی تفصیل ہے مجھے 8:30 بیان ختم کر کے یہاں سے بھاگنا ہے اس لیے علماء کو میں اشارہ کروں علماء سمجھیں ایک تو قیامت میں جب دوسرے نبیوں کے امتیں کافر انکار کر دیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ ہم نبیوں سے کہیں گے تم گئے تھے تم کہتے ہو کہ ہم گئے تھے گواہ لاؤ تو پچھلے انبیاء گواہی میں اس امت کو پیش کریں اور یہ امت ان کے لیے گواہی دے گی تو وہ جرح کریں گے یہ ہمارے زمانے کے لوگ نہیں ہیں کیسے گواہی دے رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے بھائی جب تم ان کے زمانے میں نہیں تھے کیسے گواہی دے رہے ہو تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں خبر دی ہے اور ہمارے پیغمبر سچے تھے اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں تو حضور کو بلایا جائے گا کہ آپ نے اپنی امت کو یہ باتیں بتائی تھی تو حضور گواہی دیں گے امت کے حق میں کہ میں نے یہ باتیں آپ کو اپنی امت کو بتائی ہیں یہ ایک مضمون ہے جو عام طور پر کتابوں میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا یہ مضمون قرآن میں ایک جگہ آیا ہے علماء کے سمجھنے کی بات ہے یہ مضمون قرآن میں ایک جگہ آیا ہے پہلے دوسرے پارے کے شروع میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ پہلے امت کا ذکر ہے کہ تم عَلَى النَّاسِ گواہ بنو یعنی دوسرے نبیوں کی امتوں پر گواہ بنو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور حضور تم پر گواہ بنے اسی طرح سے واقعہ پیش آئے گا یہ مضمون قرآن میں صرف اس آیت میں دوسرا مضمون ہے قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے حق میں اور اگینسٹ گواہی دے گا کہ پروردگار عالم میں آپ کے دین کی دعوت لے کر گیا تھا انہوں نے مانا انہوں نے نہیں مانا یہ ہر نبی گواہی دے گا اسی طرح سے ہمارے آقا بھی جب تک دنیا میں رہے اور جن لوگوں پر حضور نے محنت کی ان میں سے کس نے دین مانا اور کس نے نہیں مانا حضور اس کی گواہی دیں گے یہ مضمون قرآن کریم میں دو جگہ پر آیا ہے
سورہ نساء میں آیا ہے اور سورہ نحل میں آیا ہے. سورہ نساء میں آیت ہے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ دن یاد کرو جب ہم ہر امت پر انہی میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کی اس امت پر آپ کو گواہ لائیں گے, اس دن کیا حال ہوگا. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ایسی ہی ایک آیت سورہ نحل میں آئی ہے اور ایک تیسرا مضمون ہے وہ اس آیت میں ہے جو ابھی میں پیش کر رہا ہوں. وہ مضمون یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کام کی ایک مدت مقرر تھی, وہ جزیرۃ العرب امیین میں کام کرنا ڈائریکٹ حضور کے ذمے رکھا گیا تھا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور جزیرۃ العرب دھڑا دھڑ اسلام میں آنے لگا تو سورہ نصر نازل ہوئی اور حضور کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا کام دنیا میں پورا ہو گیا, آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کیجیے. اب جب حضور تو دنیا سے چلے گئے, اب ساری دنیا میں دین لے کر جانا اور دین کے لیے محنت کرنا اور قیامت تک دین لے کر دعوت لے کر جانا اور اس کے لیے محنت کرنا, حضور تو دنیا میں نہیں ہے. تو حضور جب تک دنیا میں رہے اور حضور نے خود کام کیا اس کے لیے شاہد حضور ہوں گے. پھر امت تیار کر کے گئے, اب یہ قیامت تک امت کام کرے گی اور یہ امت گواہیاں دے گی. دیکھو اب پھر ترتیب بدل رہی ہے, وہاں وہ ترتیب اور تھی یہاں ترتیب اور ہے. فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, تاکہ رسول تم پر گواہ بنے, یعنی سب سے پہلے تو رسول تم پر محنت کریں گے اور وہ تم پر گواہ بنیں گے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تم لوگوں پر گواہ بنو گے قیامت تک. کیا حاصل نکلا کہ تمہیں ایک دن سرکاری گواہ کے طور پر پیش ہونا ہے. سرکاری گواہ کی ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے. تمہیں ایک دن اللہ کی کورٹ میں سرکاری گواہ کے طور پر پیش ہونا ہے, اور گواہ کے لیے معلومات ضروری ہیں یا نہیں, بغیر معلومات کے کیا گواہی دے گا. لہذا تم دین کے لیے محنت کرو گے اور کام کرو گے تو تم کل کورٹ میں اللہ کے بارگاہ میں سرکاری گواہ کے طور پر گواہی دے سکو گے, ورنہ کیسے گواہی دو گے. یہ چوتھی وجہ ہے کہ تمہیں کام اس لیے کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں گواہی سرکاری گواہ کے طور پر پیش ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے جو کام کیا اس کے گواہ ہوں گے, آگے گواہی اس امت کو دینی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات میں ایک صفت ہے شاہدن. شاہدن کے معنی یہی گواہ کے ہیں. کچھ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں شاہدن کے معنی حاضر ناظر, وہ شاہدن کے معنی حاضر ناظر نہیں ہے, شاہدن کے معنی یہ گواہ. اور حضور اپنے زمانے پر گواہ ہیں اور آگے پھر امت گواہ ہے لوگوں پر. بہرحال چوتھی وجہ ہے کہ تمہیں سرکاری گواہ کے طور پر قیامت کے میدان میں پیش ہونا ہے, لہذا آج کام کرو اور گواہ بنو تو گواہی دو گے, گواہ نہیں بنو گے تو کیا گواہی دو گے. یہ چوتھی وجہ ہے دین کے لیے محنت ہم کیوں کریں, اس کی چوتھی وجہ ہے.
Fourth reason why we will have to do the effort of deen, which Allah subhanahu wa ta'ala explains in this verse of the Quran. It says that you're going to ask how many more reasons. He says do not worry, this is the last one. Not him is explaining, Allah subhanahu wa ta'ala is saying in the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas. He says there are three discussions with regards to giving witness or testimony in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, which is mentioned in three places in the Quran, and two pertain to the akhirat and one pertains to this dunya. Generally, when this discussion of giving witness or testimony in the court of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment comes up, we tend generally to think of it referring to one instance where we find in the second part of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala refers to this. Allah ta'ala says, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. that the previous ummats on the day of judgment, when in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, they will say to Allah that they did not receive the da'wat from their nabis. Anbiya alayhi salatu wasalam will be called, and Allah subhanahu wa ta'ala will say to them that did you convey the da'wat? They will say yes. Then Allah ta'ala will say, bring your proof, bring your witness. And they will say that ask the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. They will give testimony in our favor. The ummah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, this ummah will give testimony in the favor of Anbiya alayhi salatu wasalam. To this, the objection will be raised by the previous ummahs that how can they give testimony? They were not living in that time. In response to this, they will say that Ya Allah, our Nabi who was truthful, Rasulullah Pak sallallahu alayhi wasallam, he came and informed us. And he came and informed us that Anbiya alayhi salatu wasalam delivered the message. And because we heard it from him and he was truthful, this is how we are giving evidence. We find that this is one discussion of testimony which takes place in the hereafter, which is found in the Quran. Another discussion of this nature which is found in the Quran is that on the day of judgment, every Nabi will be giving testimony in favor of his ummah and against sections of his ummah also. In the life of that Nabi, when he made effort, some people accepted his message in their favor, he will give testimony on the day of judgment. Some people rejected his message, and against them, the Nabi of Allah on the day of judgment will give testimony. This type of testimony is found in two places in the Quran, reference to it. One in Surah Nisa and the other in Surah Nahl. In Surah Nisa, Allah Ta'ala says, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Then what day will that be? When from every ummah we will bring a witness, one who will give testimony, and we will bring you, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, as one who gives testimony against all of them. And similar discussion is found in Surah Nahl. The third type of giving testimony in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, the third nature of this which is mentioned in the Quran, is found in this verse of this which is under our discussion now, where Allah ta'ala says, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, where we find, if we look at the nubuwwah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam himself in his lifetime was made responsible. He was made responsible for the entire humanity, but personally himself, Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam's effort was concentrated on Jaziratul Arab, that is the Arabian Peninsula. That is why when we find that the deen of Allah Ta'ala had spread throughout the Arabian Peninsula, and in flocks they started coming to deen. Surah Nasr was revealed, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, that direct responsibility of yours, the Arabian Peninsula, where Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam personally had to make effort. Deen of Allah Ta'ala had spread there already. Then Allah Ta'ala revealed the surah of the Quran, and thereafter Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam passed away from this world. Now the rest of humanity right up till Qiyamah, who is going to give testimony in their favor or against them? And who is going to make effort on them? For that, Allah Ta'ala says, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. That Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, in his lifetime, he made effort. Those who in front of him accepted, he will bear witness in their favor. Those who rejected in his lifetime, he will give testimony against them. The rest of humanity, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was not present. Who is going to give testimony in favor or against them? That great position and lofty status of being one who will give testimony in the court of Allah subhanahu wa ta'ala is entrusted to you, the ordinary ummatis of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. A day is going to come when you are going to be honored and being given the status of being one who gives testimony in Allah ta'ala's court. But in order to give testimony, you have to have knowledge. You have to be aware of what happened. Without doing the effort of da'wat, without doing the effort of deen, how are you going to give witness either in favor or against anybody in the court of Allah subhanahu wa ta'ala? You are shaheed, you are shahid. We find that sometimes Allah ta'ala uses this verse in the word in the Quran, Shahid, referring to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Some Muslims, unfortunately, through misunderstanding, they take the meaning of Shahid to be omnipresent. What it means is one who is a witness, one who gives testimony. And this ummah, shuhada, all of you will have to give testimony in Allah Ta'ala's court. So prepare yourself for the day when you have to give testimony by doing the effort of da'wat, so that you have the necessary knowledge in order to give testimony.
میرے بھائیو اس کے بعد مضمون ہے کہ دعوت دین کے لیے محنت کرنے کے کی بسم اللہ اپنی ذات سے کرو. دین کے لیے محنت کا جب لفظ آتا ہے نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں دوسروں پر محنت کرو اپنے آپ کو بھول جاؤ. اور آج کل لوگ دعوت کا کام کرنے والے جب چلے میں نکلتے ہیں تب تو ٹھیک چلتے ہیں, لیکن جب چلہ پورا کر کے گھر آتے ہیں تو گھر آنے کے بعد اپنی پرسنل لائف کے اندر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جا کر آئے دیکھو یہ کر رہا ہے. لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں. آپ کے یہاں اچھے لوگ ہوں گے, ہمارے یہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر اعتراضات ہوتے ہیں. لہذا دعوت کے کام کرنے والے کو سب سے پہلے محنت اپنی ذات پر کرنی ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. بس نماز کا اہتمام کرو. یہ جن کو دعوت کے لیے اٹھنا ہے ان کو پہلے دعوت اپنے نفس کو دینی ہے. نماز کا اہتمام کرو, زکوٰۃ کو زکوٰۃ ادا کرو, اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اے وَاعْتَصِمُوا بِدِينِ اللَّهِ, یعنی صرف نماز روزہ نہیں, وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو, یعنی محنت کی بسم اللہ اپنی ذات سے ہونی چاہیے. اپنی پوری زندگی دین کے اکارڈنگ ہونی چاہیے, پھر محنت کرو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے نیئرسٹ جو رشتہ دار ہیں ان پر محنت کرو, بیوی پر محنت کرو, بچوں پر محنت کرو, پھر اور آگے پھر اور آگے پھر ساری دنیا میں دین کی دعوت لے کر پہنچو. یہ ترتیب الٹی ہے کہ دور تک دعوت لے کر گئے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے قریب آئے اور پھر اپنے خاندان پر آئے اور پھر اپنی ذات پر آئے, یہ ترتیب نہیں ہے. ترتیب صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات پر, اور جب خود دین کا نمونہ بنو گے تو بیوی بغیر کہے آپ کا رنگ پکڑے گی, اولاد بغیر کہے آپ کے نقش قدم پر چلے گی. تھوڑا بہت تو کہنا پڑے گا, بیوی کو تھوڑا بہت سمجھانا پڑے گا, بچوں کو بھی تھوڑا بہت سمجھانا پڑے گا, زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. اور اگر آپ خود دین پر نہیں ہیں تو کس منہ سے آپ بیوی سے کہیں گے؟ آپ بیوی سے کہیں صبح خوش نصیب صبح نماز کے لیے اٹھ, تو وہ کہے گا میرے سرتاج تم تو کھرراٹے لیتے رہتے ہو. اولاد سے آپ کہیں گے تو اولاد احترام میں نہ بولے الگ بات ہے, مگر ان کا دماغ یہ کہے گا کہ باپ خود تو نماز پڑھتا نہیں اور مجھ سے کہتے. وہ آپ کہتے بیٹے کو سمجھا بیٹا جھوٹ مت بول, بیٹا دماغ کہ ابا تو صبح شام تک 25 جھوٹ بولتے اور مجھے کہتے جھوٹ مت بول. تو یہ دعوت کام نہیں کرتی. دعوت کے لیے پریپریشن تیاری اپنے نفس سے ہے. پہلے خود اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ, اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو.
Thereafter Allah subhanahu wa ta'ala explains that when one has to engage in the effort of deen, it is also essential that primarily the focus should be one's own spiritual development. That one is to give the invitation of deen. Together with that, we have to, the starting point, the bismillah, is to make effort on ourselves. Hazrat says, he observes that normally people, when they go for the first time for chilla, 40 days out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, then they have this correct focus that I want to make my own islah, my own nurturing, I want to bring my own life on deen. Unfortunately, in many instances, he says, obviously keeping good thoughts, probably in his country, not found here, that after they come back, then unfortunately, if they are not careful, then the total focus of their da'wat goes on others and they forget about themselves. Allah subhanahu wa ta'ala says that it shouldn't be like this. Allah ta'ala says, you want to do the effort of deen, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. You also establish salah in your life. And you also give zakat. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, and hold fast to Allah, in other words, bidin Allah. Hold fast to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Hold fast to the deen of Allah. Bring your life on deen. Invite your family members. وَأَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ And take this deen then further and further till the four corners of the world. Find that the dawat of a person will be effective if his own life is also on deen. A person addresses his wife lovingly, wake up for Fajr Salah, and he himself is snoring at that time. She's going to tell him, what about you? You are snoring, you're telling me to wake up. If he tells his children the same thing, out of respect, they won't say. Sometimes he tells his children, don't speak lies. They're thinking in their heart, my father speaks 25 lies a day, and he's telling me, don't speak lies. So, for our dawah to be effective, we have to bring deen in our lives also. Then when we make effort, it will be effective upon others. That is why Allah subhanahu wa ta'ala says, establish salah, give zakat, and hold fast to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, those who will make the effort of deen.
میرے بھائیو کسی کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ جماعت میں تو ایسوں کو بھی لے جاتے ہیں جو بیچارے کچھ بھی دین نہیں جانتے ان کو بھی تبلیغ میں لے جاتے ہیں وہ کیا تبلیغ کریں گے کہ جواب سنو اس جماعت میں جو امیر ہوتا ہے وہ ان کو تبلیغ کرتا ہے اور جس گاؤں میں جائے گا وہاں کے لوگوں کو بھی کرے گا گاؤں میں جائے گا ان کو پانچ نمازوں کے بعد بٹھائے گا اور ان کو تو پورے 24 گھنٹے لیے بیٹھا رہے گا گھیرے گا یہاں گھر رہ کر کے آپ ان سے 40 دن کنٹینیوس مانگیں یہ نکال نہیں سکتے اور دنیا کے دھندے دوسروں کے ذمہ ڈال کے جب 40 دن کے لیے نکل گئے تو کنٹینیوس 40 دن تک وہ دین کی باتیں سنیں گے تو یہ جو 18 آدمی گئے ہیں یہ سارے 18 تبلیغ کرنے نہیں گئے ان میں ایک دو تبلیغ کرنے گئے ہیں اور وہ تبلیغ ان 16 کو بھی کریں گے اور اگلے گاؤں والوں کو بھی کریں گے یہ ذہن میں بات رہنی چاہیے جی
Sometimes the question arises, a person who has absolutely no deeni knowledge whatsoever. He's taken out for 40 days in the path of Allah subhanahu wa ta'ala in the jamaat. The question can perhaps arise that what deen is he going to propagate when he himself has no knowledge of deen? You have to understand it that in the jamaat, inevitably, with 18 people, there are going to be one or two people that have knowledge of deen. Those that have the knowledge of deen are going to make the effort of deen, propagate deen, not only on the people in the area which the jamaat is sent to, but on their own satis in the jamaat also. If you go to one person and tell him that, bhai, for 40 days, day and night, I want you to listen to my bayan or the talks of deen, he's not going to be prepared. But you take him out in the path of Allah Ta'ala, he has no knowledge of deen. You have knowledge of deen. You are going to propagate deen not only on the area where you are going, you're going to propagate deen on him also. Now 40 days, day and night, he's listening to the talks of deen. In his house, he would not have been prepared to do that. But out in the path of Allah Ta'ala for 40 days and night, now he is automatically going to be prepared to listen to the talks of deen. So it doesn't mean that if a person has absolutely no knowledge of deen, that he cannot go out in the path of Allah Ta'ala, because, as it explains, if a jamaat has 18 people, one or two have the knowledge, they are making effort on others also, they are making effort on their own satis also.
میرے بھائیو اس کے بعد آخری مضمون ہے اور ایک ذہنی خلجان یہاں پیچھے ایک چھوٹا دماغ ہے اس دماغ میں ایک خلجان کبھی کبھی رہتا ہے اس کا جواب ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ نہایت پوری ہو رہی ہے فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ کیا ہے ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر فرمایا وہ یعنی اللہ تمہارا کارساز ہے تمہارے کام بنانے والا ہے اور بہترین کارساز ہے اور بہترین ہیلپر اور مددگار ہے یہ اس سوال کا جواب ہے کہ 40 دن کے لیے 4 مہینے کے لیے سال بھر کے لیے نکلوں گا تو پیچھے کاروبار کا کباڑا ہو جائے اس کا جواب ہے ہوا مولاکم اللہ تمہارا مددگار ہے مددگار نہیں اللہ تمہارا کارساز ہے وہ تمہارے کام بنائے گا اور تم یہاں ہوتے ہو تو تم اور تمہارے جتنے مددگار ہیں وہ کارسازی نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ کارسازی کرے گا ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر یہ ایک پیچھے لاشعور میں ایک خیال آتا رہتا ہے, اس کا ایک جواب ہے. اس جگہ پر ایک چھوٹا سا مضمون ہے, بہت لمبا مضمون ہے مگر وقت نہیں میرے پاس, اس لیے میں صرف اشارہ کروں. علماء کرام ہیں اسے بوجھیں سمجھیں. ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے, جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. بے شک بے شک اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے, جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. اللہ اسباب اسباب ہیں, خدا نہیں, اور خدا مسبب الاسباب ہے. لہذا جو اللہ چاہے گا وہی ہوتا ہے, اسباب سے کچھ نہیں ہوتا. اتنی بات تو صحیح ہے, مگر ہمارے کچھ کم علم بھائی اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اسباب کو لات مارو. یہ غلط ہے, اسے سن لو اچھی طرح سے کان کھول کے, یہ غلط ہے. اسباب کو اختیار کرنے کا شریعت کا حکم ہے, اور اس کے قرآن میں بہت دلائل ہیں. بیان کرتا میں ایک گھنٹہ بیان کروں تو سمجھ میں آئے گا. ابھی تو آپ یہ اختیار کرو, اسباب اختیار کرنا شریعت کا حکم ہے. جب احد کی لڑائی میں حضور تشریف لے گئے تو مارکا سخت تھا, تو دو لوہے کے کرتے حضور نے اوپر تلے پہنے تھے. تو کیا حضور کو توکل اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ تھا, مگر اسباب اختیار کرنا اللہ کا حکم تھا. ایک دیہاتی نے پوچھا تھا کہ میں اپنے اونٹ کے پیر باندھ کر چرنے کے لیے چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا ویسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ حضور نے فرمایا یہ اقلھا و توکل, پہلے اونٹ کے پیر باندھو پھر چھوڑو اور اللہ پر بھروسہ کرو. اسباب اختیار کرنے کا شریعت کا حکم ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر جانے لگے تو انہوں نے کہا بیٹو ایک دروازے سے مت جائیو, الگ الگ دروازوں سے جائیو تاکہ دشمن کی نظر میں نہ آ جاؤ. اور پھر کہا کہ دیکھو یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے اور میری تدبیر سے ہوگا کچھ نہیں, جو چاہیں گے اللہ وہی ہوگا, مگر میں جو تدبیر بتا رہا ہوں وہ کرنا. چنانچہ بیٹے باپ کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے, پھر دو بیٹے پکڑے گئے. جو چاہا اللہ نے ہوا. جہاں یہ مضمون آیا ہے دیکھو وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں, فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فرمایا جب ابا کے کہنے کے مطابق بیٹے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے تو ان کی یہ ابا کی بتلائی ہوئی تدبیر بیٹوں کے کچھ کام نہیں آئی, دو بیٹے پھر بھی پھنسے. سوال ہے کہ پھر جب پہلے سے یعقوب اس سے اوپر والی یعقوب علیہ السلام نے کہہ رکھا ہے کہ میری یہ تدبیر کرنا اور یہ میری تدبیر سے ہوگا کچھ نہیں, جو اللہ چاہیں گے ہوگا, پھر سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر کیوں بتائی؟ تو قرآن نے کہا الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کا ایک ارمان تھا جو انہوں نے پورا کیا. یہ ارمان ان کے دل میں کہاں سے آیا؟ اللہ نے فرمایا یہ ارمان ہم نے سکھلایا ہے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, یہ شریعت کی تعلیمات ہیں کہ اسباب اختیار کرو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں ہمیشہ 100 بکریاں رہی, اس سے بڑھنے نہیں دیتے تھے حضور. زیادہ بچے ہوئے تو بکری ذبح کر کے گھر میں استعمال کر لی. 100 بکریاں حضور کے گھر میں ہمیشہ رہتی تھی. تو اسباب اختیار کرنا یہ تو شریعت کا حکم ہے. تو ہمارے بعض بھائی جو بات کہتے ہیں وہ صحیح ہے اور جو مطلب لیتے ہیں وہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اسباب سے کچھ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہیں گے ہوگا, صحیح, مگر اس کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ چھوڑو اسباب کو. نہیں, چھوڑو اسباب کو نہیں, شریعت کا حکم ہے کہ اسباب اختیار کرو, پھر اللہ پر اعتماد کرو اور گھر سے نکلو, اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلو. کہیے.
فائنلی ان کنکلوژن, پرہیپس a certain reservation can remain at the back of the mind. The person is going to leave 40 days, 4 months, 1 year, extended periods out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Who is going to look after his family? Who is going to look after his business, what he has left behind? Allah subhanahu wa ta'ala discusses this in the verse of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala consoles this person. Allah says, Huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. That Allah is your protector, Allah is your helper, Allah is the one who will do your work for you. And if Allah ta'ala has taken upon himself to look after your affairs and to fulfill your needs, and he is your helper and supporter, then who can be better than this? And what more do you need than this? So this possible little reservation that could have remained, that by sacrificing for extended periods of time, what is going to happen to one leaves behind, this Allah subhanahu wa ta'ala answers in this verse of the Quran, where Allah ta'ala says, Allah is your helper and protector. And another topic of discussion to which reference is found in this verse of the Quran is that sometimes people get into this misconception where they say that through the means in this world, nothing can happen. Whatever Allah Ta'ala wants, that is what will happen. Means are there. Means are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and it is subject to Allah Ta'ala's decree and order. Asbab and means are there. Musabbibul asbab, the one who will put effect in the cause, is Allah subhanahu wa ta'ala. To say this and to make the statement that the means cannot do anything and it is only Allah subhanahu wa ta'ala that does, that statement is correct. But to derive a conclusion from that, that now I must not utilize the means, that is an incorrect conclusion. Why? Because the means Allah has created, and utilizing the means is the command of Shariat. Allah ta'ala requires you to utilize the means. The prohibition is that your trust should not be on the means. Your trust should be upon Allah subhanahu wa ta'ala. And we find this, if you look in the life of Rasulullah Pak sallallahu alayhi wa sallam, and if you look in the verses of the Quran, in many, many instances, this is explained in great detail, however time is limited. A few brief examples Hazrat gives. Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam, in the battle of Uhud, he had two shields, two metal shields on his body. Yet, he had the greatest trust in Allah subhanahu wa ta'ala. That Bedouin who came and asked Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that should I tie the feet of my camel and then trust in Allah, or don't use the rope and trust in Allah, that what Allah wills will happen? Nabi sallallahu alayhi wa sallam told that Bedouin, that tie the feet of your camel and then have your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. What Allah wills will happen, but Allah ta'ala requires you to utilize the means. Yaqub alayhi salatu wa sallam, that incident is mentioned in the Quran, wherein he ordered his sons to enter through different doors when entering Egypt. And he mentioned clearly that what Allah Ta'ala wills will happen. By utilizing these means, it is no guarantee for protection. What Allah Ta'ala wills will still happen. فَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذِي عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا. Allah Ta'ala says they entered Egypt in the manner in which their father had commanded them. It did not help them at all. Utilizing the plan of Yaqub alayhi salam did not help them at all. Two of them were still caught. Allah Ta'ala says, مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Why did they adopt this plan? Why didn't they just trust in Allah? Because their father, Yaqub alayhi salam, told them to enter like this. This was something in his heart. And Allah Ta'ala, in support of what was in the heart of Yaqub alayhi salam, Allah Ta'ala says, وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا. Yaqub alayhi salam followed the dictates of the knowledge which we gave him. We commanded him to utilize the means. That is why Yaqub alayhi salam commanded his sons to do this. So we find, my respected brothers, to say that the means cannot do and Allah is the only doer is correct. But to derive the conclusion from this that you should not adopt the means, not make your plans, that is incorrect. We have to utilize whatever plans we are at our disposal, whatever means at our disposal, and put our complete trust in Allah subhanahu wa ta'ala.
Mere bhaiyo, logon ne aam taur par asbab ko khuda bana rakha hai. Logon ne aam taur par asbab ko khuda bana rakha hai, isliye aisa kehte hain. Unse 3 din mango. تو کہیں گے مجھے یوں عذر ہے اور میرے دکان کا کیا ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا دنیا بھر کے آزار ہیں اور 3 دن میں اچانک بیمار پڑ گیا اور ہاسپٹل میں 5 دن کے لیے چلا گیا تو دکان کا کیا ہوگا اور جو برگر سے کوئی فون آ گیا کہ فلاں بیمار ہے اور فٹافٹ بھاگنا پڑا اور ہفتے کے بعد آیا تو دکان کا کیا ہوگا
سب کچھ ہوگا اور تبلیغ کے لیے تین دن نکلنا ہے تو کیا ہوگا, اس وقت کیا ہوگا سوال ہے. اور جب آسمانی آفتیں آ کر کے بیماریوں میں پریشانیوں پھنس جائے تو پھر ٹائم نکل سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسباب کو خدا بنا لیا ہے. یہ جو لوگوں نے اسباب کو خدا بنا لیا یہ بھی غلط ہے. آدمی چاہے تو اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر سکتا ہے. باقی تمام آگے پیچھے کاموں کر اپنے گھر والوں کی اپنی ضروریات کا مکمل مینجمنٹ کر کے پھر جماعت میں نکلنا ہے. اندھا نہیں نکلنا, اندھا بن کر نہیں نکلنا. لہذا اب اللہ وجہ البصیرت اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرو. تو چاہے گا سب کچھ کر سکے گا اور تو ہی نہیں چاہے گا تو باتیں ہزار ہیں. لہذا ان سب کو آگے پیچھے ذہن میں رکھ کر کے نام لکھاؤ تاکہ پتہ چلے کتنے آدمی آیت پاک سمجھے اور کتنے نہیں سمجھے.
دس ٹائپ آف ٹاکس وے وی فائنڈ انکریجمنٹ سم ٹائمز از گیون دا مینینگ از گیون ان سچ اے وے. ون پوائنٹ وچ یو مینشن ارلیئر وے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوٹیلائز دا مینز از دیٹ حضرت مینشنز دیٹ اینی گیون ٹائم ان دا پوزیشن آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیز ٹو بی 100 گوٹس. وین The number is to increase, is to slaughter a few, but is to keep 100 all the time in order to teach the ummah to utilize the means. Unfortunately, nowadays we find some people have made the means into their khuda. They have made raised the level of the means to such a level that now it has become an obstacle to striving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. You say to someone, go 3 days in the path of Allah ta'ala, he says, who's going to look after the shop, who's going to look after the family, who's going to look after this and that. Yet the same person gets sick, ends up in hospital 5, 6, 7 days, the shop is still running, the family is still protected. Someone gets sick in Joburg or some work comes up, then he leaves everything, runs away 6 or 7 days. And then there is no difficulty in him leaving. So we find that when some natural disaster occurs, then we find it easy to take our time. But when voluntarily we are being asked to give time for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, then we feel that there are 101 obstacles. Why? Because we have raised the means to the level of khuda. We have let it overpower us. What is the actual requirement, my respected brothers, is that we have to bring an element of sacrifice in our lives. Whatever is at our disposal, we utilize it. Do our correct planning. Does not mean that just leave and go out immediately in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Do your planning. See to your responsibilities, and with that, we have to strive and sacrifice and go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala with clear minds and with conviction. This that I cannot go, or my responsibilities are too much, that is, we are just making excuses. It is not no such thing as it is impossible. Because a lot of times things happen and we make the necessary sacrifice. So Hazrat says, in order to see now, how many have understood this verse of the Quran, with our planning and whatever it is, who of us is ready to stand up and give our names, inshallah, to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Come and respect it.
Jazakallah.
Very quickly, brothers, can stand up and give their names, 1 or 2 minutes. Musa sir,
mashallah. Dher ho jayega, mein to 8:30 ko aana hai. Bhai, agle juma ko likha dijiye naam. Hamara waqt to bahut tang ho raha hai. اس لیے دعا کر لو, پھر اگلے جمعہ کو نام رکھائیے, تقریر یاد رکھیے اور نام اگلی جمعہ رات کو لکھائیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. یا الہ العالمین, ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما. یا اللہ, ہمارے نیک کاموں میں افزونی عطا فرما. یا اللہ, ہماری برائیوں پر قلم عفو پھیر دے. یا اللہ, ہماری برائیوں سے ہمیں دور فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ, دنیا میں دین کی بہاریں پھیلا دے. یا اللہ, دین کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ, تمام انسانوں کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, جو مسلمان ہیں انہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما.
یا اللہ جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کی دین کو تو سے قریب فرما دے، ان کے سینوں کو دین کے لیے کھول دے، یا اللہ اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد